پر نظر رکھو، کیونکہ وہی تمہارے ایکشنز بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہماری ڈیسٹینی بن جاتے ہیں، تقدیر، ہمارے انجام تک وہی ہمیں پہنچاتے ہیں کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں. عام طور پر انسانوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں تو بہت زیادہ خوش گمان رہتے ہیں، اپنے بارے میں بہت نیک خیالات ہم رکھتے ہیں، اپنی کوئی برائی ہم کو برائی نظر آتی ہی نہیں، اپنی کوتاہیاں بھی ہمیں اچھائیاں لگتی ہیں، اور دوسروں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بدگمان رہتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایمان سے مطابقت نہیں رکھتی. اگر انسان کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان آ جائے تو ایسی عاجزی آتی ہے، انسان اس طرح جھکتا ہے کہ اس کو اپنی برائیاں چننے سے فرصت ہی نہیں ملتی. کہاں یہ کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے اور ان کی برائیوں کو سوچے اور انہیں یاد کرے. تو فحاشی کے سدباب کے لیے طریقہ کار کیا دیا گیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، وسوسوں کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو سب سے پہلے وہ جس چیز کا شکار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فحش اور منکر کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا تھا. یہاں کیا نصیحت دراصل کرنا مقصود ہے؟ کہ جو لوگ اس واقعے میں براہ راست ملوث نہیں بھی ہوئے اور بچ گئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہوا کہ وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے. یعنی مدینہ میں کچھ لوگ تو ایسے تھے نا کہ جو اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور کچھ لوگ بچ گئے. جو تو لپیٹ میں آ گئے ان کے لیے تو نصیحت پیچھے ہو گئی، اور جو لپیٹ میں نہیں آئے یہاں ان کے لیے نصیحت. کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کو کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کی پاک دامنی اور اپنے آپ کی جو نیکی ہے اور اپنی پارسائی کا خیال کچھ زیادہ ہی آنے لگتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے نا کہ فلاں بھی غلط کر رہا ہے، فلاں بھی، تو جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے ہم تو نہیں کر رہے، اور فوراً شیطان کیا خیال ڈالتا ہے، ہم تو بہت نیک ہیں، وہ فلاں ایسا اور ایسا. اور عموماً جن لوگوں کو اپنی نیکی کا بہت زوم ہوتا ہے وہی ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اس نے یہاں یہ خرابی کی، اس نے وہاں کی. بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے؟ اس وقت تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے اور دوسروں ہی کی غلطیوں کو تلاش کرنے کی فکر. انہیں ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو شیطان کے پھندے میں آ گئے، اور دوسرے وہ جو بچ گئے. جو بچنے والے ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے؟ اپنے بچنے پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، یا اللہ کا فضل اور رحمت نہیں سمجھتے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو کس کام میں لگاتے؟ دوسروں کی غلطیاں چننے میں. فرمایا کہ جو لوگ انسانی کمزوری کے تقاضے سے شیطان کے فریب کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیرخواہی کے انداز سے ان کی اصلاح کرو. اچھا، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سکینڈل عام ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بات معاشرے میں سرکولیٹ کرتی، یا کچھ لوگ ایسے خراب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ذرا نظر ڈالیں گے؟ اپنے آپ پہ ہی ڈال لیں ہم سب، کسی اور کی کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، اب آپ دن رات اس کے ساتھ مشغول ہیں، مصروفیات اور دلچسپیاں بدل گئی ہیں، اب آپ نے ایسی کہانیاں اور ایسی چیزیں پڑھنا، دیکھنا، سننا چھوڑ دی ہیں، تو اب آپ کے اندر ایک خاص قسم کا پاکیزگی نفس کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا نا. میں بلیم تو نہیں کر رہی تھی آپ کو، لیکن بعض وقت رویوں سے نظر آتا ہے. جب ہم کسی دوسرے طبقے یا کسی دوسرے گروہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض وقت اس گفتگو میں ایسی نفرت اور ایسی حکارت ہوتی ہے ٹھیک ہے برائی سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بہت کچھ کر چکے ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں رہی ہیں، تو اب ہم اگر اللہ کی رحمت اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کسی نیکی کے رستے پہ آ گئے ہیں، تشیع الفاحشہ کی بجائے ہم اب خیر اور بھلائی کے کام عام کرنے لگے ہیں، تو جو لوگ اب تک اس راستے پر نہیں آ سکے، جو لوگ ابھی تک ہماری سوچ کو نہیں سمجھ سکے یا اس طرح کا کام نہیں شروع کر سکے، تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ، ان کے لیے ہماری سوچ اور ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، کتنی خیرخواہی ہے اس میں، کتنا سوز ہے اس میں، کتنی ہمدردی ہے اس میں، اور کتنا محض کرٹیسزم اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ کیونکہ نصیحت کرنے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں، ایک خیرخواہی کا اور اس سے نصیحت اثر کر جاتی، اور ایک تنقید برائے تنقید محض۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے دو حصے ہیں، سارے اہل ایمان کو خطاب ہے۔ پہلی بات یہ کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، جو کرے گا وہ تو اس کے ساتھ برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ اور دوسرے طبقے کو کیا نصیحت ہے؟ کہ جو بچ گئے، جو پیروی نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے، ان پر اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے کوئی کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ جسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور کوئی پاک ہو بھی کیسے سکتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر عضو کو متاثر کرتا ہے، تو بچنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اگر بچنے کی کہیں توفیق ہوگی تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں اللہ ہی کی مدد چاہیے۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے، ان یؤتوا اولو القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ یأتل کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، باز رہنا، کمی کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مذکورہ بالا آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مستح بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ان احسانات ہی کی کوئی شرم کی جو ساری عمر وہ ان پر اور ان کے خاندان پر کرتے رہے۔ حضرت مستح رشتے میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد تھے اور غریب مہاجر مسلمان تھے، تو حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی تھی، تو وہ ایک طرح سے ان کے ذمہ دار تھے۔ تو جب یہ حضرت عائشہ کے خلاف مہم میں شریک ہوئے تو حضرت ابو بکر کو قدرتی طور پر بہت سخت صدمہ ہوا کہ ایک شخص جس پر میرا اتنا احسان ہے، اسی کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف الزام لگانے والوں کا مددگار بن گیا ہے یا ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھائی تھی۔ یہ قدرتی سا ریئیکشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ نہیں، فضل والے، وسعت والے یہ قسم نہیں کھائیں گے کہ وہ مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ رشتہ داروں کی مدد نہ کریں گے۔ ولیعفو ولیصفحو، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں محتاجوں کی مدد محتاجی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی اور بنیاد پر نہیں، کہ اگر وہ ہماری ہمدردی کریں، ہمارا ساتھ دیں، تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے۔ صاحب مال کو کسی سے ذاتی شکایت کی وجہ سے اس کی مدد بند نہیں کرنی چاہیے. مثلاً آپ کسی کو وظیفہ دیتے ہیں، کسی کو مہینہ لگا کے دیا ہوا ہے، کسی کی کسی طرح مدد کرتے ہیں، کسی دن اس نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی، یا آپ نے اس سے کوئی کام کہا اور اس نے کر کے نہیں دیا، یا کسی خاص موقع پر آپ کی حمایت یا طرف داری نہیں کی، یا آپ بیمار پڑے تو وہ دیکھنے نہیں آیا، یا آپ کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار فوت ہو گیا تو وہ تعزیت کو نہیں پہنچا، تو اب کیا ہے؟ آپ اپنے دل میں گرچ پال لیتے ہیں، آپ دل میں رکھ لیتے ہیں، میں اس پر اتنا احسان کرتا ہوں اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے اس مشکل میں کام آئے، آج کے بعد جائے یہ جہاں جاتا ہے میں مدد نہیں کروں گا. نہیں، محتاج محتاج ہے، اس کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے، اپنے فائدے کے لیے دینا ہے. اس لیے اگر اس کی طرف سے ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس پر ناراض ہو کر اس کی مدد بند نہیں کرنی. یعنی اسلام کتنی وسعت قلبی سکھاتا ہے نا، کہ کوئی تمہارے ساتھ تمہارے احسان کے باوجود بھی اچھا نہیں کرتا تو تم احسان سے ہاتھ نہ روکو، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا اس کے ساتھ ہے. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق اور کردار. یہ کردار تھا جو صحابہ کرام میں پیدا ہوا تو دنیا میں تبدیلی آئی تھی. جب تک دین کا کام کرنے والوں میں، دین کے نام لیواؤں میں ایسا اخلاق اور کردار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک دین آگے نہیں پھیل سکتا. فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے کس طرح انکریج کیا گیا؟ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، تمہیں نہیں پسند کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ خود کو تو دیکھو، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، کیا کچھ نہیں دیا اس نے تم کو، اور اس کے باوجود تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو اللہ کی، پھر بھی وہ تمہیں دیتا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا کہ ہماری کسی غلطی پر ہمارا رزق بند کر دیتا تو ہم سب بھوکے مر جاتے. تو اللہ کے دیے میں سے تم کسی کو اس لیے دینے سے روک لو کہ اس نے تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا یا تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی؟ نہیں. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ تو ہم میں سے کون نہیں پسند کرتا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو پسند کرتے ہیں، ہم تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنا شروع کر دی، پہلے سے بھی زیادہ ان پہ احسان کرنے لگے. یعنی حضرت مصطفیٰ کی بات کی وجہ سے پورے معاشرے میں کتنی بے چینی تھی، کتنا سفر کیا سب نے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ کہ مدد نہیں بند کرنا، تم دوسروں کو معاف کر دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کی بڑے سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی معافی طلب کر لی ہوگی اور اس کے بعد ان کو حد قذف بھی لگ گئی اور معاملہ پھر برابر ہو گیا. اب اس کے بعد تم کسی کو تانا بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے ان کی وہ کوئی مدد نہ کریں گے. جیسے عام طور پہ ہمارا ریئیکشن ہوتا نا کہ فلاں شخص، اب ہم سب کا اس سے بائیکاٹ، تو سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا کہ نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے. اچھا، ایسا کیوں نہ کرنے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر دوسروں کو اپنے سے کاٹ دیا جائے تو اسلام کی روح ختم ہو کر رہ جائے. یہ معاشرے کے اندر جو اتحاد کی روح ہوتی ہے، اتفاق اور باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا اور مل جل کر رہنا، وہ کس طرح ممکن ہے اگر ہر شخص کی غلطی پر اس کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا جائے یا ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی کا ٹھپا دل پہ لگا کے رہا جائے؟ پھر فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، یہاں الزام سے مراد کون سا الزام ہے؟ الزام زنا. کس پر؟ المحصنات، پاک دامن عورتوں پر. الغافلات غافل پر یعنی بھولی بھالی، المؤمنات مومن، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر دو جادو کرنا، نمبر تین ناحق قتل کرنا، نمبر چار سود کھانا، نمبر پانچ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر چھ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر سات مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے طبرانی کی، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بعض مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو واقعہ عفق کے کانٹیکسٹ میں لیا ہے اور بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم بھی محض کسی خاص دور کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اور ولہم عذاب عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو حد قذف ہے، یعنی یہ سزا، اور پھر آخرت کی بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ الزام کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، نمبر ایک محسنات، پھر غافلات اور مومنات، یعنی مومن عورت ہو، بھولی بھالی ہو اور محسنات میں سے ہو، یعنی پاک فطرت بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، یعنی آوارہ نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی آوارگی میں مشہور ہو چکا ہے اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے اور کسی نے ذکر کر دیا تو وہ پھر الزام تراشی میں نہیں آئے گا، وہ تو ایک نون فیکٹ ہوگا، لیکن پھر بھی اس قسم کی گفتگو کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، یعنی مومن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی زبانیں قیامت کے دن خود ان کے اپنے خلاف بولیں گی۔ یعنی آج اگر دنیا میں انسان دوسروں کے خلاف زبان سے الفاظ نکالتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ کل ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کی اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور پاؤں اس کے اپنے نہ رہیں گے، بے وفا ہو جائیں گے، انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے، اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے اپنے ہی ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، یعنی صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے خلاف بولیں گے۔ وہ دن کیسا دن ہے؟ یوم اذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، ویعلمون، اور انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ یہاں پر دین کا لفظ جو ہے یہ جزا اور بدلے کے معنوں میں ہے، جس دن اللہ ان کے کاموں کی بھرپور جزا ان کو دے گا، جس دن انسان نے جو کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو حق کو خوب واضح کر دینے والی۔ دنیا میں تو حق ناحق کا فیصلہ بعض وقت نہیں ہوتا نا، لیکن قیامت کے دن پوری طرح ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچے، کسی کے خلاف بھی بات کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایسی باتیں اس کے اعمال کی تباہی کا ذریعہ بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ ان پچھلی آیتوں میں ہم نے فحاشی کی اور زنا کی بات پڑھی، اس موقع پر وہ حدیث بھی یاد کرانا چاہوں گی جس میں آتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدترین ہے۔ انسان کی زبان اور ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج انسان اگر دوسروں کے کردار اور دوسروں کے بارے میں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ڈسکس کرتا ہے, اس کی برائی کر اس کی برائی کر, تو ایسا انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی معمولی گناہ کر رہا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے مشغلہ بنا رکھا ہے دوسروں کی عزتوں کو لوٹنا. زنا بھی دراصل دوسرے کی عزت لوٹنا ہوتا ہے نا,